السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب العلم اس شخص کے بارے میں جو امام یا محدث کے سامنے دو زانو ہو کر یعنی ادب کے ساتھ بیٹھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ کتاب العلم پڑھ رہے تھے اور کچھ احادیث جو ڈسکس کرنی رہ گئی تھی، انشاءاللہ اس کو آج ہم دیکھ لیں گے، خصوصاً علم کے تعلق سے کہ علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس میں کنفیوز نہ ہوں، طالب علمی کے آداب الگ ہیں. جو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے کتاب العلم شروع کیا تھا تو اس میں آغاز میں، شروع میں ہم نے جو نکات نوٹ کیے تھے، جو پوائنٹس نوٹ کیے تھے کہ ایک طالب علم کو کیسے ہونا چاہیے یا علم حاصل کرنے کی جن کو طلب ہے یا تڑپ ہے ان کے اندر کیا خصوصیات، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ ہم نے پڑھے تھے طالب علمی کے آداب. اور یہاں پر اس حدیث میں کہ باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، کہ اس شخص کے بارے میں جو امام یا محدث کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھے، تو علم کی مجلس کے آداب الگ ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے آداب الگ ہوتے ہیں. جو ہم نے کتاب العلم کے شروع میں پڑھا تھا وہ علم حاصل کرنے کے آداب تھے. یہ بات میں آپ کو فرق کرتے آنا چاہیے اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ جائیں. اور مجلس کے آداب الگ ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کسی علم کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا ہو، آپ کے بات کرنے کا انداز کیا ہو، آپ کے بولنے کا انداز کیا ہو، آپ کے سوال کرنے کا انداز کیا ہو، آپ استاد سے کیسے بات کریں گے، آپ اپنے کلیگ سے کیسے بات کریں گے، آپ کا پین پکڑنے کا انداز، آپ کا بک لینے کا انداز، آپ صفحہ پلٹ رہے ہیں تو کہیں اس میں آواز نہ آ رہی ہو، یہ ساری چیزیں دیکھی جائے گی. تو یہ جو حدیث ہے اس میں دراصل مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہیں انس بن مالک نے بتلایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ. پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دو زانو ہو کر عرض کیا. دو زانو مطلب ادب سے جیسے ہم بیٹھتے نا کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر، تو ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. اور یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا. پھر یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اصل میں یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے سوالات پوچھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے غصے میں کہا، یعنی ناراض ہو کر صحابہ سے کہا کہ پوچھو مجھ سے کیا کیا پوچھنا ہے. اور کچھ صحابہ کرام یہ بات سمجھے نہیں کہ آپ غصے میں آ گئے ہیں یا غصہ ہو گئے ہیں یا ناراض ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ اپنے سوالات پوچھتے جانے لگے، اور اتنے ارریلیونٹ سوالات اور اتنے عجیب و غریب قسم کے سوالات کہ میرا باپ کون ہے. یعنی ہو سکتا ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہو یا اس بنا پر تو انہوں نے پوچھا، یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہو سکتا لوگوں نے ان پر کچھ الزام لگا دیا ہو. تو ایکچولی یہ سوالوں کی کوئی بیس یا کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام پوچھنے لگے تو اللہ کے رسول اس بات پر ناراض ہو گئے. اور عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں، تو اس لیے فوراً عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کام کرنے کے لیے، آپ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول تھے، آپ نبی تھے، تو آپ کو ناراض کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً آپ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، اور کس طرح دو زانو ہو کر بیٹھے کہ ادب اور احترام کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر آپ کے سامنے بیٹھے اور اس بات کو تین بار رپیٹ کیا کہ ہم آپ کے نبی ہونے پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے پر اور دین کے اسلام ہونے پر ہم راضی ہیں. تو تب اللہ کے رسول کی ناراضگی تھوڑی دور ہوئی، آپ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا. تو عمر رضی اللہ عنہ کے یہ بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد کو نبی مان کر ہمیں مزید کچھ سوالات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لوگ اصل میں عبداللہ بن حذافہ کو کسی اور کا بیٹا کہا کرتے تھے، تو انہوں نے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے یہ اللہ کے رسول سے سوال پوچھا تھا. اور یہاں پر خاص طور سے مجلس کے آداب میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ دو زانوں ہو کر بیٹھے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، یعنی امام بخاری خاص طور سے اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں کہ علم کی مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ شاگرد کو استاد کا ادب ہمیشہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یعنی وہ ہمیشہ استاد کے ادب کو ملحوظ رکھے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو مؤدبانہ بیان سن کر آپ کا غصہ جاتا رہا اور آپ خاموش ہو گئے۔ تو ہمارا جو اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے، ہمارا اسٹائل بیٹھنے کا، جیسے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ پہلے زمانے میں جیسے ہم خود دیکھتے ہیں کہ اپنے ہمارے والدین خود یا ہمارے جو بڑے ہوا کرتے تھے تو وہ ہم کو منع کرتے تھے کہ جب بڑے لوگ نیچے بیٹھے ہو تو ہم صوفے پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، ہے نا، یہ ادب پہلے تھا۔ لیکن آج ہم نے اپنے بچوں کو وہ آداب نہیں سکھائے ہیں کہ بڑے اگر نیچے بیٹھے تھے تم لوگ اوپر نہ بیٹھو۔ آج بچوں کا تو معاملہ یہی ہے کہ وہ سیدھا آ کر صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں، چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں، چاہے بڑے نیچے بیٹھے ہوں۔ پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پہلے زمانے میں آپ لوگوں کو خود یہ بات کا اندازہ ہوگا اور احساس ہوگا کہ ہمارے بڑے ہمیں منع کیا کرتے تھے کہ پیر پر پیر ڈال کر مت بیٹھو، بڑوں کے سامنے پیر لمبے کر کے مت بیٹھو، یا اس طرح سے بدتمیزی کے ساتھ جو پیر کے اوپر ایک پیر ڈال کر صوفے پر بیٹھتے ہیں بڑوں کے سامنے، تو یہ ادب کے خلاف ہوگا، ایسا نہ کرو۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج بچوں کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو با ادب با نصیب اسی لیے کہا گیا ہے، اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو مجلس کے جو آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ استاد کے سامنے ادب سے بیٹھا جائے، استاد اگر ناراض ہو تو ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ کہا جائے کہ ہم آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ اور تیسری بات یہ کہ مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہم کو یہاں بتائے گئے ہیں کہ بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے، جب ضرورت پڑے اس وقت پوچھا جائے، سوال کرنے کا انداز بھی ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے تکبر یا اس طرح کی باتیں ظاہر نہ ہوں، یعنی ایک مؤدبانہ انداز ہو، عاجزی ہو، اور جب لگے کہ استاد جواب دینا نہیں چاہ رہے ہیں یا استاد ناراض ہیں تو اس وقت پھر بات کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ مجلس کے آداب ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور ویسے بھی ہم نے اور اس دوران میں مجلس کے آداب سیکھے تھے کہ بلا وجہ سوال نہیں کرنا چاہیے، استاد سے پہلے نہ بولیں، انتظار کریں سوال کا جواب مل جائے گا آپ کو، یا کوئی اور بات کر رہا ہو تو اس کی بات کاٹ کر خود پہلے نہ بولیں بلکہ پہلے والے کی بات کا ختم ہونے کا انتظار کریں، ایک ساتھ سب لوگ مل کر نہ بولیں کلاس میں۔ ہمارے یہاں پر یوزولی یہی ہوتا ہے کہ ایک ساتھ سب مل کر بولنا چاہتے ہیں اور بات کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو پیشنس بہت زیادہ ضروری ہے مجلس میں، یعنی علم سیکھنے کے لیے آپ کے اندر صبر اگر نہ ہو تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری حدیث دیکھیے اس بارے میں کہ امام کا عورتوں کو بھی نصیحت کرنا اور تعلیم دینا ضروری ہے۔ حدیث نمبر یہاں پر 98 ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کتابوں میں مختلف ہو۔ تو اصل میں یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ حدیث ملانی ہے آپ کو 101، باب ہے اس بیان میں کہ کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی خاص دن مقرر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اصل میں یہاں یہ ثابت کرنا ہے اور یہ بات بتانا مقصود ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی وقت نکالنا ضروری ہے، یا جو عالم ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی تعلیم کا بھی انتظام کرے، اور خود خواتین کے اندر یہ خواہش، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ دن مخصوص کر رکھیں۔ جیسے کہ صحابیات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی دن مقرر کر دیجئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے ایوب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے سنا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے، آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح سنائی نہیں دیا تو آپ نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ بات سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل نے ایوب سے روایت کی، نہیں دوسری اس میں اور چین بھی بتائی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پہلی بات تو یہ ثابت ہے کہ عورتوں کا عیدگاہ جانا ثابت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام اگر یہ محسوس کرے کہ عورتوں کو سنے نہیں آیا ہوگا تو وہ الگ سے عورتوں کے لیے بھی خطبہ دے، یا اسپیشل عورتوں کو مخاطب کر کے کہے، کیونکہ بعض چیزیں عورتوں کی الگ ہوتی ہیں اور مردوں کی الگ ہوتی ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی یہ بات کا رواج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی الگ سے خطبہ دیا، اور یہ بھی ہے کہ عورتیں شرم اور ادب اور حیا کے ساتھ عیدگاہ جائیں، یہ نہ ہو کہ عیدگاہ جانے کی اجازت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل بے پردہ اٹھ کر چلی جائیں۔ اور اصل میں یہ دونوں حدیثوں کو ملا کر جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کا اندازہ میں اور آپ، ہم سے بہتر کون لگا سکتا ہوں گا، آپ خود بتائیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں، تصور کریں کہ اگر ہم یہ سب دینی تعلیم سے بے بہرا ہوتے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو آپ بتائیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوتے، میں اور آپ کہاں کھڑے ہوتے، اگر ہم کو یہ دینی تعلیم کا شعور نہ ہوتا، یا ہم یہ دینی تعلیم حاصل نہ کرتے، یا ہم قرآن اور احادیث سے نہ جڑے ہوتے، تو آپ بتائیے کہ ہم کس طرح سے بھٹک رہے ہوتے، اندھیروں میں، گمراہیوں میں، اور پتہ نہیں کیا کیا لغویات ہمارے پیچھے لگ جاتی، لیکن کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت سے جوڑے رکھا، ہمیں دینی تعلیم سے آراستہ کیا، ہمیں شعور بخشا، ہمارے اندر وہ احساس اجاگر کیا کہ ہم اس دین کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ ہماری خود کی کوئی اس میں ذاتی خوبی یا ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، اگر ہم دین کی طرف آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یوتی ہی معیش ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ شعور وہ آگہی بخشی۔ تو عورتوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر بہت سارے لوگ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اچھا عورت کی آواز پردہ ہے، عورت کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، عورت دین کی تبلیغ کرے نہ کرے۔ آپ دیکھیں خواتین کی خواتین سے بڑھ کر کوئی تعلیم و تربیت کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جو مرد حضرات ہیں جو اسکالرز ہیں ان کا بہت بڑا درجہ ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ذہنی قوت صلاحیت طاقت سب کچھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو خواتین کی خواتین ہی کر سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا تھا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور حکمت کا تمہارے جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، یعنی تم آگے پڑھ کر سناؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جو حکمت کی باتیں ہیں، تم وہ دوسروں کو سناؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے سمجھا سکتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم مرد اسکالر سے نہ ہم وہ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی اتنا فریلی ہم پوچھ سکتے ہیں، اور جب خواتین میں علم آئے گا تو وہ علم اور وہ شعور وہ آگہی خواتین میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ گھروں کے اندر نسلوں تک پھیلے گی انشاءاللہ۔ اور واقعی میں جب خواتین میں دین کا علم آتا ہے تو وہ پورے گھر کے اندر پھیل جاتا ہے، اور مرد کے اندر اگر دین ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ عورتوں کو جو کرنا ہے کرتے ہیں۔ ہم خود اپنے اگر خاندانوں کا معائنہ کریں، جیسے ہم تصور کریں ہمارے دادا نانا کے وقت کی بات ہے کہ خود ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے وہ لوگ سناتے ہیں کہ فلاں چیز میں دادا یہ کام کا منع کرتے تھے لیکن ہم لوگ چھپ کر کر لیا کرتے تھے، جیسے کوئی بھی اس زمانے کی جو بدعتیں تھیں، قرآن خوانی ہو گئی یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو تھیں، تو یا پنسورہ پڑھنا ہو گیا اس طرح سے۔ تو اگر مرد حضرات کے اندر دین رہتا بھی تھا اور وہ صحیح دین کو فالو کرنے والے تھے، لیکن خواتین کو جو کرنا ہوتا تھا وہ اپنے طور سے کرتی تھیں طور طریقے۔ یا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات منع کرتے تھے رسم و رواج سے، لیکن جب شادیاں ہوتی تو خواتین گھروں کے اندر وہ ساری ہلدی مہندی کی ساری رسمیں ہوتی تھیں، یا منجے مائیں پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو یہ سب ہوتی تھی۔ لیکن جب اگر خواتین میں دین کا علم آئے گا تو کیا ہوگا کہ وہ خود ہی وہ رسم و رواج کو نہیں کرے گی۔ تو خواتین میں دین کا علم آنے کی وجہ سے زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خواتین اپنے بچوں کے ساتھ پورے دن گھر میں رہتی ہیں، رات گھر میں رہتی ہیں، مرد حضرات تو کام کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر جو کام خواتین کو کرنا ہوتا ہے پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی ان کو وہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اگر وہ رسم و رواج کرنے پر اتر آئیں تو گھر میں چاہے ہسبینڈ نے منع کر دیا ہو، گھر میں چاہے والد نے منع کر دیا ہو، گھر میں چاہے بیٹے نے منع کر دیا ہو، لیکن ان کو کرنا ہوگا تو وہ ضرور کریں گی۔ تو اگر خواتین میں ہی دین کا علم آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا امام بخاری یہ تمام عنوانات سے، یعنی پیچھے اور یہ والی حدیث سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خواتین کو دین کا علم پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور خود اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ بات ثابت ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے خواتین کے لیے الگ سے دین بھی مقرر کر رکھا تھا اور آپ نے ان کو الگ سے خطبہ بھی دیا۔ تو یہاں ہم سے آدم نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابن الاسبحانی نے، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے سنا، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے واس کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ تو آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا، اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واس فرمایا اور مناسب احکام سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے تین لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائے گی، یعنی کسی کی اولاد بچپن میں ہی وفات پا جائے یا پھر جوانی میں۔ اس پر ایک عورت نے کہا کہ اگر دو بچے بھیج دے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور دو کا بھی یہی حکم ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات ثابت کرنا مقصود ہوا کہ عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے اسپیشل دن مقرر فرمایا تھا۔ اور ویسے بھی آپ پوری سیرت پڑھ لیجئے، آپ کو ہر جگہ خواتین ملیں گی، چاہے وہ عید کا موقع ہو، چاہے وہ نمازوں کے موقع ہو، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ خطبہ ہو جمعہ کا، ہر وقت مسجد نبوی میں آپ کو خواتین بھی ملیں گی اور مرد حضرات بھی ہوتے تھے۔ یعنی خواتین کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات سننے میں، احکامات جاننے میں، دین کی تعلیمات حاصل کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہیں ماشاء اللہ، ہر دفعہ آگے آگے پیش پیش رہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے مثال کس کی ہوگی، خدیجہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کتنا علم سیکھا، اور آپ کی بات کو سن کر سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہ تھیں، اور پھر آپ کی بات کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والی عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں. ماشاء اللہ، یہ تمام ہی ازواج مطہرات تھیں جنہوں نے احادیث بیان کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کا دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ زیادہ ضروری ہے. پھر حدیث دیکھیے، دینی علم کو قلم بند کرنے کے جواز میں، یعنی باب کتابۃ العلمی، حدیث نمبر 111 یعنی 111 ہے. آپ کی کتاب میں ہو سکتا کچھ اور ہو. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہیں وقی نے سفیان سے خبر دی، انہوں نے مطرف سے سنا، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے. میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے. بہت سارے لوگوں نے یہ خبر اڑا دی تھی، جھوٹی خبر، کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کچھ اسپیشل علم دیا تھا، یا سینہ بسینہ منتقل ہونے والا علم کی لوگ بات کرتے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا. تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی دلیل کوئی حقیقت نہیں ہے. تو علی رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی علم ہے؟ اللہ کے رسول نے اسپیشل آپ کو لکھا ہوا دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا ایک صحیفہ، یعنی کچھ پیپر ہے جو وہ ہمیشہ اپنے تلوار کے میان میں رکھا کرتے تھے، یعنی اتنا اس کو سنبھال کر رکھتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے ہمیشہ. اور پھر انہوں نے وہ نکال کر بتایا، اس میں اللہ کے رسول نے ان کے پاس لکھوایا تھا کہ قیدیوں کو جب رہا کیا جائے گا تو کیسے رہا کیا جائے گا، اور یہ کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اور دیت کا اس میں حکم تھا، یعنی دیت کیسے دی جائے گی یا کتنی دی جائے گی، بس یہ بات لکھی ہوئی تھی. تو امام بخاری یہ حدیث کو لا کر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ علم کو اگر محفوظ کیا جانا چاہیے، یا علم اگر محفوظ کیا جا سکتا ہے تو وہ لکھ کر کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے جو نسخے نازل کیے تھے وہ لکھے ہوئے تھے ماشاءاللہ. پھر جب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سب سے بہترین، یا جو کہنا چاہیے جس پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے قلب مبارک میں نازل کیا تاکہ آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے. اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو صرف سینے میں محفوظ نہیں رکھا، لیکن جیسے ہی وہی نازل ہوتی تھی آپ سے کیا کرتے تھے، لوگوں کو بلا کر، جو کاتبین وہی تھے ان کو بلا کر لکھوا لیا کرتے تھے، اور یہ بات شروع سے ثابت ہے. تو قرآن کی حفاظت دو طرح سے کی گئی، ایک حفظ کروا کے اور دوسرا لکھوا کر. تو پہلے سے یہ بات مسلم ہے، ثابت ہے کہ علم کو محفوظ کرنے کا جو سب سے بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے وہ ہے لکھنا. ٹھیک ہے، تو لکھنا، اور جیسے ہم نے طالب علمی کے آداب میں بھی پڑھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں کیا کہا گیا کہ لکھ لیا کرو، بہتر ہے کہ لکھ لیا کرو. اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے نوٹس ہمیں کتنے کام آتے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب حیات تھے تو اس وقت سب سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمرو بن عاص کو یاد تھی. تو وہ کہتے کہ کیوں یاد تھی؟ کیونکہ وہ ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود وہ تمام احادیث جو انہوں نے یاد کی تھیں وہ سب کی سب لکھ لی تھیں، اور ان کے پاس ایک صحیفے میں لکھی ہوئی موجود تھی ماشاءاللہ. پھر ان کے لکھے ہوئے صحیفے میں سے ان کے جو شاگرد تھے، حمام بن منبہ، اور ایک اور بہت ہی مشہور ان کے شاگرد ہیں، ابھی نام نہیں یاد آ رہا ہے، تو وہ دونوں نے ان کا صحیفہ پورا کا پورا ایگزیکٹ کاپی کر لیا تھا، لکھ لیا تھا. پھر وہ حمام بن منبہ نے جو احادیث لکھی تھی، جو یمن کے تھے اور بہت بڑے عالم تھے اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بادشاہ جیسے تھے وہ، تو انہوں نے وہ لکھ کر احادیث لے کر گئے یمن. پھر وہاں پر ان کے پاس وہ محفوظ رہیں، اور ان کا لکھا ہوا پورا کا پورا نسخہ اس کے بعد امام ابن تیمیہ نے لکھا تھا دیکھ کر، اور امام ابن تیمیہ کا ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ پھر جرمن کی لائبریری میں ملا. پہلے یہ مصر کی لائبریری میں تھا، پھر جرمن کی لائبریری میں پہنچا، اور اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے بعد میں یعنی اس کو ڈھونڈا، فائنڈ آؤٹ کیا، اور پھر اس پر ایک رپورٹ انہوں نے لکھی تھی کہ کس طرح سے احادیث کو محفوظ کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ آج ہم تک جو احادیث پہنچی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ احادیث شروع سے لکھی جاتی رہی ہیں اور لکھ کر ہی محفوظ کی گئی ہیں، اور یہ احادیث یاد بھی تھی، حفظ بھی تھی، اور لکھی ہوئی بھی موجود تھیں. اسی بنا پر جو جھوٹی احادیث تھی ان کو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا، اور جو سچی احادیث تھیں، صحیح احادیث تھیں، ان کو الگ ہی پہچان لیا گیا، کیونکہ اس زمانے سے لکھی چلی آ رہی تھیں. تو اس سے ہمیں لکھنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. پھر کب کب لکھی گئی باتیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا 250 سال بعد حدیثیں لکھی گئیں، تو یہ ان کے منہ پر منہ توڑ جواب ہے. اصل میں الٹا انہی پر یہ ان کا خود کا من گھڑت جو الزام ہے وہ آ جاتا ہے کہ اگلی حدیث دیکھیے اسی سے ریلیٹڈ. ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا, ان سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا, ابو سلمہ سے ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا. یہ فتح مکے والے سال کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی, آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا. امام بخاری فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو, ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل الفیل کہا ہے, ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا, اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا, نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا, اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا. سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے, نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے نہ اس کے درخت کاٹے جائیں, اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ اس شے کا اعلان کرا دے گا. تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا, یا تو دیت لے یا بدلہ. اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی ایک صحابی تھے جو آخر میں آئے تھے, اور انہوں نے لکھنے کی درخواست کی تھی. تو ابو شاہ نامی ایک آدمی آئے اور کہنے لگے کہ یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے. تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے اور دوسری حدیث میں ابو شاہ کے لیے یہ مسائل لکھ دو. تو ایک قریشی شخص نے کہا, یا رسول اللہ مگر اسخر یعنی اسخر گھاس کاٹنے کی اجازت دیجیے, کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں اور مٹی ملا کر اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں مگر اسخر مگر اسخر. تو اصل میں یہاں پر امام بخاری اتنی طویل حدیث کو اس لیے لائے ہیں, اور یہاں پر القتل الفیل کا لفظ جو ہے شک میں ہے. تو دیکھیں امام بخاری نے اس کو بھی کوٹ کر دیا ہے اور بتا دیا کہ القتل ہے یا الفیل ہے معلوم نہیں, لیکن دوسری احادیث میں الفیل کے لفظ ہے. تو اللہ تعالی نے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا مکہ سے, تو ہو سکتا ہے یہی بات درست ہو. ٹھیک ہے, تو کتنی احتیاط برتی جاتی تھی آپ دیکھیں احادیث میں, کہ اگر ایک لفظ کو کسی نے شک کے ساتھ سنا کہ القتل تھا کہ الفیل تھا, تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو بتا دیا. سبحان اللہ, وہ لوگ ذرا سے ایک لفظ کی خیانت بھی گوارا نہیں کرتے تھے حدیث کے معاملے میں, اتنے وہ لوگ امانت دار تھے ماشاء اللہ. محدثین اور صحابہ کرام اللہ ان کو بہترین جزا دے اور ہم کو بھی ان کا جانشین بنائے, تاکہ ہم بھی اس حدیث کی امانت کو آگے بہتر طریقے سے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے آگے پہنچانے والے بنے انشاءاللہ. تو بہرحال یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے تمام باتیں ارشاد فرمائی, خطبہ دیا مکہ کے وقت, فتح مکہ کے وقت, تو ابو شاہ نامی جو شخص آئے تھے اس وقت اسلام قبول کرنے کے لیے, یا اسلام انہوں نے قبول کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ ساری باتیں لکھوا کر دے دیجیے. تب اللہ کے رسول نے خاص طور سے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ابو شاہ کے لیے یہ باتیں لکھ دو, تو ان کے لیے باتیں لکھ دی گئی تھیں. کہا جاتا ہے کہ کئی سالوں تک کے ان کے پاس یہ لکھی ہوئی شکل میں موجود رہیں, بعد میں ان کے قبیلے والوں کے پاس رہیں. تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری, کہ علم اس زمانے میں قلم بند کیا جاتا تھا, لکھا جاتا تھا, ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ لکھنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور لکھ کر علم کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ آج امام بخاری کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ لکھی ہوئی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے نا. تو ہم بھی کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام ہم کریں, اور اسی لیے آپ کا جو کتاب العلم کا پیپر ہے وہ 45 مارکس کا ہے, لیکن 5 مارکس آپ کے ایک اسائنمنٹ آپ کو دیا جا رہا ہے, یہ بات بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں. اور وہ 5 مارکس کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ کو علم کی راہ میں دی جانے والی قربانیاں, تو اس ٹاپک پر آپ کو لکھنا ہے. کسی بھی ایک اسکالر کو آپ چوز کر لیجئے محدثین میں سے, یا پھر بعد میں آنے والے اسکالرس کو جو تابعین تبع تابعین گزرے ہیں, ہمارے اسلاف گزرے ہیں. تو علم کی راہ میں دی جانے والی قربانیاں, اس ٹاپک پر آپ کو کم سے کم 15 لائن پر مشتمل ایک مضمون لکھنا ہے. اور یہ آپ اپنے لیے ٹائم جتنا چاہے لے لیں, ایک مہینے کا ٹائم لے لیں, لیکن یہ 5 نمبر کا آپ کا اسائنمنٹ ہے. اور اس ٹاپک پر مضمون لکھ کر ایکچولی آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ یہ تمام لوگوں نے قربانیاں دیں جس کی بنا پر آج یہ علم ہم تک پہنچا الحمدللہ صحیح سلامت. اگر وہ لوگ اس وقت علم کو محفوظ نہ رکھتے تو کیا یہ آج ہم تک پہنچ سکتا تھا ایسے ہی؟ لہٰذا ان کی قربانیوں کو ہم یاد رکھیں, اور پھر ہم اپنے لیے کوئی اس میں سے لائے عمل اپنے لیے مرتب کریں, کوئی پلاننگ کریں اپنے لیے کہ مطلب مجھے بھی کچھ کرنا ہے اللہ کی راہ میں, مجھے بھی کچھ کرنا ہے اپنے دین کے لیے, مجھے بھی علم کی راہ میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنا ہے, تاکہ میرا میں دنیا سے چلی بھی جاؤں تو میرا حصہ مجھے اجر کی صورت میں کچھ نہ کچھ ملتا رہے قبر میں انشاءاللہ. تو بہرحال اور بھی بہت ساری احادیث انہوں نے اس کے لیے دی ہیں دلیل کے طور پر, کہ آگے والی حدیث اگر آپ دیکھ لیں تو, یا آپ لوگ خود بھی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہم پوری احادیث تو نہیں پڑھیں گے, باقی کی جو بچی ہوئی احادیث ہیں جو کتاب لکھنے کے بارے میں, وہ آپ لوگ خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جیسے کہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا, مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. تو اس سے ابو ہریرہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص، کیوں؟ کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، لہٰذا ان کے پاس وہ محفوظ رہ جاتی تھیں اور میں لکھتا نہیں تھا، پھر بعد میں ابو ہریرہ نے لکھنا شروع کیا۔ اور پھر دوسری جو حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول نے آخر وقت میں کہا تھا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھوا دوں، لیکن پھر آپ لکھ نہیں سکے۔ تو عبداللہ بن عباس اس پر بہت زیادہ دکھ کیا کرتے تھے کہ اگر اس وقت پیش کر دی جاتی تھی آپ کے پاس پین اور کاغذ، تو آپ ہو سکتا کچھ اچھی نصیحت وصیت کر دیتے تھے۔ لیکن ایکچولی یہ ان کا علم کے بارے میں ایک طرح سے حریص ہونا تھا عبداللہ بن عباس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 4 دن تک زندہ رہے، حیات رہے، لیکن آپ نے پھر دوبارہ نہیں کہا لکھنے کے بارے میں، یعنی آپ کوئی ایسی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی، وہ جو کچھ تھا آپ بیان کر چکے تھے، الحمدللہ کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ بہرحال آگے دیکھیے علم کو محفوظ رکھنے کے بیان میں، کہ علم کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ تو علم کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو آگے بیان کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر امام بخاری جو حدیث لائے ہیں اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیل اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، تو یہ آیت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ پھر وہ ریزن دینے لگے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں بہت حدیثیں بیان کرتا ہوں، تو انہوں نے پھر ریزن دیا کہ میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ واقعی یہ کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پری سے بھی بے فکر رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور یہ واقعی میں یہ بہت صحیح بات ہے، لوگ اس بات کو مانتے نہیں ہیں کہ ابو ہریرہ صرف 3 سال پہلے اسلام لائے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے سیدہ کا ہمارا کورس چل رہا تھا دہلی میں، تو مجھے وہاں سے میسج آیا کہ اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ رک جاتے ہیں۔ جی، تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹے رہتے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ جدا نہیں ہوتے تھے اللہ کے رسول سے، اور انہوں نے کبھی معاش کی پرواہ نہیں کی، یعنی انہوں نے کوئی اپنے لیے بزنس کی یا پھر جاب کی پرواہ نہیں کی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات تو بھوک سے 2-2 دن 3-3 دن گزر جاتے بھوک برداشت کرتے ہوئے، اور پیٹ میں کچھ نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہیں نکلتے نہیں تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، اور آپ کی ہر بات سن کر وہ یاد کر لینا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے رسول سے ایک دفعہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی بہت ساری باتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، میں نے اپنی چادر پھیلائی، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی اوک بنائی، یعنی اس طرح سے ایک اپنے ہاتھوں کا ایک طرح سے ایک شیپ بنایا، اور میری چادر میں ڈال دی جیسے کوئی چیز لے کے ڈالی جاتی ہے۔ فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو، میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ تو ایکچولی یہاں پر یہ بات ثابت کرنا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ابو ہریرہ پھر بعد میں حدیث میں کوئی چیز بھولے نہیں اور سبقت لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور دنیا ہر 2 خوبیوں سے نوازا۔ اور چادر میں اللہ کے رسول کا یہ جو اوگ بنا کر ڈالنا، یہ ایکچولی اللہ کے رسول نے ایک طرح سے ایک ان کا وہ تھا کہ مطلب اب تم نہیں بھولو گے، یعنی ان کو ایک طرح سے یقین دلانا تھا اس بات کا کہ اب نہیں بھولو گے، اور یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی اور آپ کی دعا کی برکت تھی جس کی بنا پر وہ حدیث نہیں بھولے۔ اور ابو ہریرہ صرف 3 سال رہ کر اللہ کے رسول سے انہوں نے بہت ساری حدیثیں سیکھنی، اور اس کے بعد وہ دوسرے صحابہ کرام کے پاس جا کر ان سے احادیث سنا کرتے تھے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، لہٰذا سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ ہوئے۔ اور یہ ابو ہریرہ کی بہت زیادہ ان کی قربانیاں تھیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کو گھر لے کر آئے اور اپنے شاگرد کو بتایا کہ دیکھو، پھر انہوں نے اپنا لکھا ہوا صحیفہ کھول کے بتایا اور کہا کہ میرے پاس یہ سب چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں جو میں نے اللہ کے رسول سے احادیث سنی تھی، تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ میں روزانہ اس کو دہراتا ہوں، جب ہی تو مجھے یہ علم یاد ہے۔ یعنی وہ لکھنے پر اکتفا نہیں کیا تھا انہوں نے، بلکہ اس کو کیا کیا تھا کہ لکھنے کے بعد اس کو وہ یاد بھی رکھتے تھے، یعنی انہوں نے اس کو یاد رکھا اور آگے پہنچاتے رہے۔ سب سے بڑا حلقہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہوا کرتا تھا، یعنی مسجد نبوی میں سب سے بڑا حلقہ ابو ہریرہ کا ہوتا تھا۔ لوگ کہا جاتا تھا کہ دور دور سے اپنے بچوں کو لاتے تھے اور وہاں ڈال دیتے تھے ابو ہریرہ کے پاس، اور بچے سال سال بھر دو دو سال وہاں رہ کر ان سے احادیث سیکھا کرتے تھے، اور دور دراز سے لوگ آتے تھے ان کے پاس احادیث سیکھنے کے لیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ابو ہریرہ کی جو احادیث ہیں سب سے زیادہ ہیں، اور تقریباً 5374 حدیثیں ان سے ملتی ہیں، میں روایت کردہ حدیثیں۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن سخر تھا، اور قبیل ازد کی ایک شاخ بنو دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ 7 ہجری میں مدینہ آئے، جبکہ ان کی عمر اس وقت 28 سال کی تھی، 28 ایئرس کے تھے۔ غزوہ خیبر والے دن اسلام قبول کیا، 50 سال تک تعلیم و تعلم میں مشغول رہے، یعنی دین کا علم حاصل کرتے رہے اور پھیلاتے بھی رہے. 78 ایئرس، 78 برس کی عمر تھی کہ 58 ہجری میں عقیق ایک مقام ہے وہاں پر وفات ہوئی. اور اللہ کے رسول کے ساتھ تقریباً صرف یہ 4 سال رہے، سمجھے 4 یا 4.5 سال کہہ سکتے آپ ان کو، لیکن سائے کی طرح چمٹے رہے اور اللہ کے رسول کی ہر بات یاد کر لیتے تھے. اللہ کے رسول نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی جب ابو ہریرہ نے ان سے بھول کی شکایت کی تھی، نسیان کی شکایت کی تھی، تو اسی دعا کا اثر تھا کہ بعد میں وہ کوئی بات کبھی نہیں بھولے. اسی وجہ سے انہوں نے تمام صحابہ سے زیادہ احادیث روایت کی. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، ابو ہریرہ علم کا برتن ہے، سبحان اللہ. اور بخاری اور مسلم اور ترمذی میں ابو ہریرہ سے جو روایت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی کہ وہ بھول جاتے تھے، تب اللہ کے رسول نے ان کے لیے اسپیشل دعا کی تھی. جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اس وقت ابو ہریرہ بحرین کے عامل تھے. پھر امیر معاویہ کے عہد خلافت میں 40 سے 60 ہجری میں ابو ہریرہ کو مدینہ کا امیر مقرر کیا گیا تھا. ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی 11 ہجری، پھر ابو بکر صدیق سے 13 ہجری اور عمر رضی اللہ عنہ سے 23 ہجری، عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جو 35 ہجری کے وقت کا تھا، اور ان تمام ادوار میں انہوں نے احادیث روایت کی. اور وہ انہی تمام صحابہ سے احادیث روایت کرتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی انہوں نے احادیث روایت کی. اور پھر اس لیے سب سے زیادہ ابو ہریرہ کی احادیث جو ہے سب سے زیادہ ہیں، جبکہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، لیکن ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی. ان کے مشہور جو جن سے انہوں نے احادیث روایت کی ہیں، جو مشہور استاد آپ کہہ سکتے ہیں، ابو بکر سے انہوں نے سیکھی حدیثیں عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، ابی بن کعب، اسامہ بن زید اور عائشہ رضی اللہ عنہ. پھر انہوں نے دوسروں کو جو دی حدیثیں، ابن عباس، ابن عمر، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، یہ صحابہ نے خود ان سے ابو ہریرہ سے حدیثیں سیکھی. پھر جو تابعین تھے، اکرمہ، عطا، سعید بن مسیب، مجاہد، شعبی، یہ سب لوگوں نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں. پھر ان کے جو سب سے مشہور شاگرد آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی شاگرد کے شاگرد کہہ سکتے ہیں آپ، ابن شہاب زہری ہیں، یعنی سعید بن مسیب ابو ہریرہ کے اسٹوڈنٹ تھے اور سعید بن مسیب کے اسٹوڈنٹ ابن شہاب زہری تھے، اور ابن شہاب زہری کے اسٹوڈنٹ امام مالک تھے، اور امام مالک کے اسٹوڈنٹ عبداللہ بن مسلمہ قانبی تھے، اور عبداللہ بن مسلمہ قانبی کے اسٹوڈنٹ امام بخاری تھے. تو اس طرح سے امام بخاری سے جو روایت جاتی ہے ابو ہریرہ کی، امام بخاری، عبداللہ بن مسلم قانبی، امام مالک، ابن شہاب زہری، سعید بن مسیب، ابو ہریرہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے یہ سب سے صحیح ترین سند ہے روایت میں ابو ہریرہ کی امام بخاری کے ساتھ. تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دین کی راہ میں بہت ساری قربانیاں دی، بھوک برداشت کی علم حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے ان کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا. تو اسی لیے ابو ہریرہ خود کہتے کہ لوگ کہتے کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتا ہے جبکہ 3 سال رہا اللہ کے رسول کے ساتھ. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ بات معلوم کرے کہ ابو ہریرہ مسلسل چمٹا رہا اللہ کے رسول کے ساتھ، نہ اس نے بھوک کی پرواہ کی، نہ جاب کی پرواہ کی، نہ بزنس کی پرواہ کی، جبکہ انصار اور مہاجرین تو اپنے اپنے بزنس میں یا بازار میں یا پھر اپنے فیملی میں لگے رہتے تھے. بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ نے شادی بھی نہیں کی تھی ان 3 سالوں کے دوران، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رہیں اور احادیث کو یاد کر سکیں. تو سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا آنر جو ان کو ملا اس میں قربانی کی وجہ سے ملا. تو علم کو محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس کو یاد کر کے، پھر اس کو لکھ کر، پھر اسے آگے دوستوں تک پہنچا کر. اور اس میں ایک خاص بات، امام بخاری یہاں پر جو یہ حدیث کو لائے ہیں وہ اس لیے کہ آگے پہنچانا ضروری ہے. اور علم کو محفوظ کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ایک کو قربانی کی سطح پر جینا ضروری ہے، کیونکہ علم جو ہے، علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ لولا نفر من کل فرقۃ لیتفقہ فی الدین، کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کوئی ایک نکلا اور وہ جاتا اور دین کا علم حاصل کرتا اور دین کا فہم حاصل کرتا. تو کوئی نہ کوئی یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو ابو ہریرہ نے وہی کیا. تو انہوں نے نہ کھیتی باڑی کی، نہ تجارت کی، علم حدیث کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا انہوں نے، اور حدیث کو انہوں نے فوقیت دی. اور ابو ہریرہ فقیہ بھی تھے، کیونکہ کچھ لوگ نعوذ باللہ اس طرح سے کہتے کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، صرف محدث تھے، اور ابو ہریرہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اماموں کو بڑا درجہ دیا ہے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر معاف کرے، کیونکہ صحابہ صحابہ ہے، صحابہ کا درجہ اپنی جگہ ہے، اور الصحابہ کلہم عدول. اور ابو ہریرہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے اصل میں، یہ نہیں کہ صرف وہ محدث تھے. تو لہٰذا وہ سبقت لے گئے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانے میں، ماشاء اللہ. تو علم کو محفوظ رکھنے کے جو 3 طریقے ہیں وہ کیا ہے؟ اسے یاد رکھنا، اسے لکھنا، اور اسے آگے پہنچانا، منتقل کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے قربانی کی سطح پر جینا ضروری ہے. کسی نہ کسی ایک کو یہ کام کرنا پڑے گا، یعنی اگر 50 لوگ ہوں تو 50 لوگوں میں سے کوئی ایک ضرور یہ کام کرے. اگر سارے کے سارے لوگ دنیا کے لیے نکل جائیں گے تو آپ بتائیے دین کے لیے کون بچے گا؟ تو لہٰذا کسی نہ کسی ایک کو قربانی کی سطح پر جی کر یہ کام کرنا ضروری ہے، تو کیوں نہ ہم ہی وہ لوگ بن جائیں انشاءاللہ۔ تو یہ چند احادیث تھی جو آپ کو ڈسکس کروانا تھا، اور ایک حدیث چلتے چلتے ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا، دیکھیے، باب الحیاء فی العلم، اس بیان میں کہ حصول علم میں شرمانا مناسب نہیں، اور یہ حدیث نمبر 130 سے اوپر کا جملہ ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا کا جملہ ہے اور مجاہد کا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ متکبر اور شرمانے والا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی ہیں۔ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ انصار کی عورتیں سوالات کرتی تھیں اور شرم و حیا ان کے اس میں معنی نہیں ہوتی تھی علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے انہوں نے اس بات پر ان کی تعریف کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر ہم وہ سوالات نہ کریں تو ہماری طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو غسل، حیض، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوالات کرتے ہوئے شرمانا صحیح نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے وہ حدیث دلیل کے طور پر وہ لائی ہیں جب ام سلیم جو صحابیہ تھیں، بہت مشہور صحابیہ تھیں ماشاءاللہ، بہت بولڈ تھیں، اور انصار کی خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی، اور یہ انس بن مالک کی والدہ تھی ماشاءاللہ، اور ان کے لیے اللہ کے رسول نے کہا بھی تھا کہ ان کا نام لے کر کہا تھا رمیسہ، ان کا گھر جنت میں اللہ کے رسول نے دیکھا تھا، آپ نے جنت کے محل میں رمیسہ کو دیکھا۔ تو بہرحال بہت ہی مشہور خاتون تھیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس کے لیے غسل ضروری ہے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھی تھی، تو وہ شرم سے انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا اور کہا کہ اللہ کے رسول، بھلا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، تمہاری ماں تمہیں جو اس طرح کا کچھ جملہ ہے، کیونکہ انہوں نے شرم کی وجہ سے ایسا پوچھا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو اصل میں یہ حدیث سے ثابت کرنا چاہا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے بارے میں شرمانا نہیں چاہیے، اور ایسے سوالات اگر ذہن میں آ رہے ہوں تو سوالات پوچھ کر کلیئر کر لینا چاہیے۔ شرم و حیا دوسری چیزوں میں ہونی چاہیے، گفتگو میں ہو، لباس میں ہو، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں ہو۔ شرم و حیا وہاں ہونی چاہیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرے تو اس کو اس بات پر حیا آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا میرا رب مجھے اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں شرم و حیا کرنی چاہیے، دین کا علم حاصل کرنے میں اور دینی سوالات کرنے کے معاملے میں شرم و حیا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں کی تعریف بیان کی ہے، تو اب ہم خود اس سے سیکھ لیں کہ کیسی عورتوں کی انہوں نے تعریف بیان کی ہے اور کیوں کی ہے، کیونکہ ان کے علم کے شوق کی وجہ سے ان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے میں آگے آگے پیش پیش رہیں، اور اس کو آگے پھیلانے میں بھی پیش پیش رہیں۔ اللہ کرے کہ علم کا نور ہمارے سراپے میں سرایت کر جائے، اور ہم پوری دنیا میں اس کی وجہ سے روشنی پھیلانے والے بن جائیں انشاءاللہ، کیونکہ علم کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے اور جہل اندھیرے سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور علم پھیلانے سے مزید پھیلتا ہے، آتا ہے، اور علم کو محفوظ رکھنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس کو ہمیں اسی طریقے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور علم جو اٹھا لیا جائے گا تو کیوں اٹھا لیا جائے گا؟ کیونکہ لوگ علم کو آگے نہیں پھیلائیں گے، اور علماء کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لے لے گا، یعنی ان کو فوت کر لے گا، تو پھر لوگ علم حاصل نہیں کریں گے، تو پھر لوگ جہلا سے، یعنی جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے، اور پھر جاہل لوگ ان کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ تو بہرحال علم کو ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، علم کی کیا فضیلت ہے، اور فضیلت میں آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہم پڑھ چکے تھے، اس میں حدیث نمبر 82 ہے، فضل العلمی، علم کی فضیلت کے بیان میں، اور اس میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے کہ انہیں جو نبیوں کو جو چیز دی گئی، وہ چیز اگر کسی میں حاصل ہو سکتی ہے، کسی میں آ سکتی ہے، تو وہ علم ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دیا گیا تھا، سبحان اللہ۔ تو اگر ہم چاہتے کہ ہمارے اندر بھی وہ چیز آئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، یا علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ہم، آپ دیکھیں کتنا قریبی تعلق ہو جائے گا نا ہمارے اللہ کے رسول سے یا انبیاء سے، اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ تو علم کا ورثہ اگر ہم پاتے ہیں تو ہم انبیاء کے وارث ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ وراثت کو لینے والے، اس کا حق ادا کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کرے کہ आपके पेपर की तैयारी अच्छी हो और पेपर की तैयारी से ज़्यादा आपके अंदर इस इल्म को फैलाने का और हासिल करने का शौक़ पैदा हो इंशाल्लाह। और ये पढ़ना पढ़ाना हमारे लिए सदक़े जारिया और आख़रत में अच्छी जज़ा का बायस बने। इस इल्म के हासिल करने और फैलाने की वजह से अल्लाह ताला हमारे दर्जात आख़रत में बुलंद करे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें रियाकारी से बचाए, हमें दिखावे से बचाए और हमको खालिस अपने लिए दीन की तबलीग करने वाला बनाए। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।